الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے لیے خوشیوں کا انتظام رکھا، اور اس خوشیوں کے انتظام کے لیے عید کے مواقع رکھے. الحمدللہ، موقع بموقع فداکاری، جان نثاری اور وفاداری کے مواقع فراہم فرمائے، عنایت فرمائے، اور ساتھ میں ان کا کرم اور احسان ہے ان وفاداری فداکاری کے اور جان نثاروں کی، جان نثاری کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، لاداؤد وفاداری اور جان نثاری کے تقاضوں میں قربانی کی عید بھی ہے. ان ایام میں 10, 11 اور 12 قبل المغرب احراق دم، احراق دم یعنی خون گرانا، خون بہانا، یہ احب الی اللہ ہے. نہایت اللہ تعالی کو پسند ہے. اور جب کوئی علمی بات آتی ہے تو اس علمی بات قاعدہ یہ ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنی لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. ادھر پیچھے، ادھر بیٹھ جائے، ادھر پیچھے. اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ. لذا احراق دم یعنی خون بہانا، جو کہ احب الی اللہ ہے، اللہ تعالی کے نزدیک اس زمانے میں نہایت پسندیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو کوئی آدمی اس کے یہ نہ کہے کہ جی قربانی کی مصروفیت کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑ دی، جو قربانی کا اجر احب الی اللہ ہے. جیسے کسی آدمی سے کبھی بات کرو کہ رزق حلال بھائی، دکان بند کر کے مسجد میں نماز کے لیے جاؤ، تو کہتے ہیں کہ طلب قسم الحلال فریضہ، تو فریضہ تم بعد الفریضہ، فرائض کے بعد فرض ہے. یعنی حلال کمانا اس کے قسم، اس کی محنت کے اسباب اور ذرائع کی کوشش کرنا، یعنی اختیار اسباب کے ہم لوگ مکلف ہیں اور اس کو اختیار کیا جائے گا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنایا. حضرت ایک کتب خانے میں مطبع تھا جو کتابیں چھاپتے تھے, وہاں تقریباً غالباً 10 روپے حضرت کو ملتے تھے. حضرت کا کام پروف ریڈنگ. اب کسی کو پوچھے تصحیح, یعنی تصحیح کیا ہوتا ہے, پروف ریڈنگ. اچھا جناب, تو جو کتابیں چھپتی تھی ان کو دیکھنا کہ اس میں کوئی غلطیاں وغیرہ, تو 10 روپے حضرت کو ملتے تھے. اسی زمانے میں ایک نواب صاحب نے حضرت کو پیشکش کی اور تقریباً 200 روپے ماہوار پر منتھ, 200 روپے ماہانہ کی پیشکش کی. کہاں 10 روپے, کہاں 200 روپے. ایک نو ریاست کی طرف سے حضرت کی علمیت ماشاءاللہ. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کو اصرار کرتے رہے کرتے رہے, انکار فرماتے رہے ان کے اصرار پر. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نظر آتا تھا کہ وہاں پیسہ تو خوب مل جائے گا لیکن علم اور دین وہ متاثر ہو جائے گا. ہمیں باقی جگہ جانے سے پیسہ تو بہت مل جاتا ہے, ڈالروں میں کمائی ہوتی ہے. اور آپ حضرات خوب سمجھتے ہیں کہ بغیر ڈالر کے ڈارلنگ بھی راضی نہیں ہوتی ہے, اس کو بھی ڈالر چاہیے تب ڈالنے کا موقع ملتا ہے. تلاش کچھ نہیں, لیکن بعض جگہ مال تو بہت ہوتا ہے لیکن علم, علمیت جس کو ذوق علم کہا جاتا ہے, اور دین جس کو ذوق دین کہا جاتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور یہ خود ایک اہم چیز ہے کیونکہ مشیر حضرات مشورہ دینے والے دیں کہیں گے ارے بھائی پیسہ مل رہا ہے لے لو, جائز ہے جائز ہے جائز, لیکن بعض مرتبہ اس جائز کی خاطر سے علم اور دین اور تقوی کا سودا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو بڑی اہمیت دی, اپنے مقاصد میں سے ان چیزوں کو رکھا کہ علم دین تقوی ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش نظر بھی یہی بات تھی کہ پیسہ تو خوب ملے گا, کہاں 10 روپے کہاں 200 روپے. 100% نہیں, 1000% نہیں, 2000%, آمدنی زیادہ. لیکن حضرت نے منع فرمایا, فرمایا نہیں, انکار فرماتے رہے, اصرار کرتے ہیں. جو بہت اصرار کیا انہوں نے کسی مولوی صاحب کو لگایا تھا. اور ہوتا یہ کہ دین کے کام کے لیے دین کی قسم والے لوگ ہی لگائے جاتے ہیں, پھر وہ حقائق سمجھاتے ہیں, حقائق سمجھاتے ہیں. اور جدید تقاضے سمجھاتا ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے, اب بھی ہوتا ہے. اس پر یاد آیا کہ میرے شیخ نے حضرت اکثر یہ سناتے تھے واقعہ, شاہ فضل رحمان صاحب کا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت بخاری شریف پڑھاتے تھے اور اللہ تعالی کی محبت اور تعلق میں ایک کیفیت کا یہ عالم تھا, کہاں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور یہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, کہاں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. اور کا عالم یہ ہے کہ پوتے کی شادی ہو رہی ہے, شامیانہ لگا ہے, مرید سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہا حضرت آپ کے پوتے کا ولیمہ ہے. ہم اچھا تھوڑی دیر میں سب پھر وہی ہاں, پھر پوچھا یہ کیا ہے, کہا حضرت ابھی عرض کیا تھا آپ کے پوتے کا ولیمہ ہے. فرما ہاں بھائی تم نے بتایا تو تھا. کچھ دیر ہوئی پھر ارے بھائی ہنگامہ, یہ رونق کیسی ہے, حضرت وہ عرض کیا تھا آپ کے پوتے کا ولی میں. فرما ہاں اچھا ہم پوچھے تو نہ بتانا کہاں یہ آ رہا. حضرت سناتے تھے کہ اجازت طلب کی کہ انگریز وائس رائے حاضری دینا چاہتا ہے. فرما آ جائے بھائی, فقیروں کے پاس کیا لے گا, جس کو آنا آ جائے. گرچہ خواہت گوبیا گرچہ خواہت گوبرو, جس کا دل چاہے جس کا دل چاہے جائے. دری درگاہ آج ہی وہ دربان است, ان اللہ والوں کے دربار پہ چوکی دار اور گارڈ مین نہیں ہوتا. اب سوال ہے کہ آنے والے کے لیے بھی دروازے کھلے, جانے والے کے لیے بھی کھلے, محبت سے آنے والے کے لیے دروازے کھلے گئے اور جو بدگمانی کر رہا ہے اس کے لیے بھی دروازے کھلے گئے. رستہ لو, نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمارا وقت ضائع کرو. بلڈ گروپ نہیں مل رہا, دروازہ کھلا. تو شاہ فضل رحمان صاحب کو کیا حضرت وائسرائے ملنا چاہتا ہے. حاضر حضرت نے پوچھا بھائی کیا کرنا ہوگا, ہم تو آداب شاہی سے ناواقف ہیں, کیا کرنا ہوگا. کہا حضرت آپ نے کچھ نہیں کرنا, وہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, کوئی اکرام حاکم آ رہا ہے. کہا حضرت بس صرف کرسی کے انتظام کرنا ہوگا. اور میں اچھا ٹھیک ہے. اب جو تھوڑی دیر کی حالت دیکھنے والے ہیں کہ پوتے کی شادی ولیمہ, اس کی خبر نہیں, حضرت کو کہا یاد کہ کرسی, انگریز وائسرا آیا, حضرت بتایا ہمیں بلا لو. کہ حضرت وہ کرسی, ارے بھائی کرسی کیا ہوتی ہے. اچھا یہ گھڑے کا پانی کیاری میں ڈالو, اس کو الٹا کر دو. اللہ خادم نے کیا, حضرت میم بھی ساتھ میں, ارے دوسرا گھڑا بھی کیاری میں ڈالو اس کو بھی الٹا کر دو. یہ ہے وہ لوگ ساتھ کے, کوئی بناوٹ نہیں, کوئی تصنع نہیں, کچھ نہیں, پرواہ نہیں, کیونکہ کچھ تو دولت ہے نا. اور ادھر یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں اہل بناوٹ کو اور مخلصین کو, وہ بھی بیٹھ گیا پھر تکلف. اس نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دے. انگریز وائس رائے نے عرض کیا حضرت نصیحت نصیحت کچھ فرما دے. فرمایا ظلم نہ کرنا, ظلم نہ کرنا, ظلم سے حکومت چلی جاتی ہے. جاتے جاتے کہا کہ حضرت کچھ تبرک عنایت فرما دے. خادم سے فرمایا بھائی دیکھو وہ برتن رکھا ہوا, شاید اس میں کچھ مٹھائی بچی ہوئی ہوگی, لے آؤ یار. وہ خادم گیا, وہ برتن لایا, اس میں کچھ مٹھائی تھا, کہا لو بھائی کھا لو. یہ بے تکلف ایسی اب ان کو کوئی سمجھائے حقائق دنیا. اور وہ جو وائسرا ہے مرے جا رہے ہیں, دوبارہ بھی آیا اور اس کا واقعہ یوں بنا کہ وائسرا نے پھر اس زمانے کے اشرفیہ اس کو پیشگی سنے کی حضرت کی خدمت میں. عرض کیا, ایک سوال پوچھا کہ حضرت آپ کی یہ خانقاہ یہ سب چلتا کیسے ہے؟ فرمایا ساری باتیں آج پوچھ لو گے کیا؟ کوئی جواب نہیں دیا. بعد دوبارہ آیا تو سونے کے اشرفی لے کر آیا تو حضرت نے انکار کیا, فرمایا ہمیں آپ کی اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ آئے ٹھیک ہے. تو اس نے بہت ہی ادب سے حضرت کی قدموں میں رکھ دی. اب کہاں وہ باتیں یاد نہ رہنے والی, اور کہاں فرمایا پہلے تم نے پوچھا تھا نا کہ ہماری خانقاہ کیسے چلتی. فرمایا لوگ او پکڑ کے دے کر جاتے. ایک دفعہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے, دوران درس رامپور کے, وہ اس بات پر یاد آیا تھا کہ بعض لوگ دینداروں کی شکل میں بھی حقائق دنیا سمجھانے آتے ہیں. حضرت یہ واقعہ سناتے تھے کہ نواب ریاست رامپور کے جو نواب تھا اس نے ایک مولوی صاحب کو بھیجا, شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. وہ آیا بیٹھا اور دوران بیچ میں درس کے دوران بول پڑا, نہ انتظار کیا بس بیچ میں, یہ بے ادبی ہے, یہ ادب نہیں ہے. اور پھر بات بھی کیا بولی کہ حضرت نواب صاحب نے, نواب رامپور نے آپ کو بلایا ہے, اگر آپ وہاں تشریف لے چلیں گے تو 1,00,000 روپے آپ کی خدمت میں پیش کرے گا. بس پہلے ہی بے ڈھنگا پن, حضرت نے فرمایا کہ 1,00,000 روپے پہ ڈالو خاک, 1,00,000 روپے پہ ڈالو خاک, اور جو میں کہتا ہوں اس کو سنو. پھر فرمایا کہ حضرت یہ شعر بہت مست ہو کے سناتے ہیں, جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں, جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بحث جام جم دیکھتے ہیں. اللہ تعالی کی محبت اور تعلق جو اللہ اپنے اولیاء کو, اپنے اطاعت گزاروں کو اور فرما برداروں کو عطا فرماتا ہے, اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. سوچے آپ بادشاہ کے ایک مصاحب ہو, غریب ہو, اس کا گھر جھونپڑی کا ہے, پیوند لگے کپڑے پہنتا ہے, لیکن بادشاہ کے رفیق مصاحب ہے, ساتھی ہے. بتائے عمرا وزرا اس کی جوتی اٹھائیں گے کہ نہیں؟ اس کے ظاہر کو کیا دیکھا جاتا ہے؟ کہتے نہیں بھائی, صاحب کا سیکرٹری ہے, مصاحب کا ترجمہ چلو سیکرٹری ٹھیک ہے, آج کے لوگ سیکرٹری سمجھتے ہیں. کہتے صاحب کا سیکرٹری ہے تو آ, ایک بادشاہ کا سیکرٹری کا یہ عالم ہو, اس کے ساتھی مصاحب کا یہ عالم ہو, یہ بڑے بڑے عمرا وزرا اس کی جوتی سیدھی کریں. تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق اور اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی جس کو حاصل ہو, انا جلیس من ذکرنی, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں, اس لیے فرمایا کہ حضرت فرماتے تھے جو سورج کا ہم نشین ہوتا ہے وہ ستاروں سے نہیں دکھتا, جو سورج کا ہم نشین ہوتا ہے وہ ستاروں سے نہیں دکھتا, بس جو خالق سورج کے قرب اور تعلق جس کو حاصل ہو پھر وہ دنیا کے اس مال و دولت سے نہیں بچے گا. اور جو ظالم ستاروں سے روشنی مانگ رہا ہو, جو ستاروں سے روشنی مانگ رہا ہو, اس کا مطلب ہے کہ ابھی سورج کی کرنیں اور روشنیاں اس کو نہیں ملی ہے. یہ محروم ہے, محروم ضیاء آفتاب ہے, محروم ضیاء شمس ہے. سورج کی اور آفتاب کی کرنوں اور روشنیوں سے یہ جان محروم ہے. تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو پیشکش کی, حضرت آپ 10 روپے یہاں ہیں, آپ کو 200 روپے ملیں گے, 2000% اضافہ, 2000% اضافہ. حضرت نے فرمایا, فرمایا گئی بات یہ ہے, جب بہت اس نے اصرار کیا, بہت زیادہ اصرار فرمایا گئی, بات یہ ہے ہم دو میاں بیوی ایک بچہ ہے, ہماری ضرورت کے لیے 10 روپے بھی بہت ہے, 200 روپے لے کر کہاں سنبھالیں گے. ویسا وہی ہوا, ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ سے عرض کیا, مشورہ کیا کہ حضرت دل چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. بات چلی تھی قصب حلال پر, یعنی حلال کمانے کے اسباب اختیار کرنے پر, جس کا ترک جائز نہیں ہے. اب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں اپنے شیخ سے کہ اجازت دیجیے اس کو چھوڑ دوں. تو حضرت حاجی صاحب سبحان اللہ فرماتے تھے, شیخ اپنے مرید کو سمجھتا ہے, قصائی بچھڑے کو سمجھتا ہے, اپنے بکرے کو سمجھتا ہے کتنے دانت کا ہے, کیا اس کی وہ. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, فرمایا پوچھنا, سوال کرنا پوچھنا یہ نقص کی علامت ہے, خام اور کچا ہونے کی علامت ہے. بس یعنی منع فرما دیا کہ مت چھوڑنا. لیکن ایک زمانہ آیا, کھینچی جو ایک ہاتھ ہو زندہ نہیں رہا, اور مارا جو ایک ہاتھ ہو گریباں نہیں رہا. حضرت نے چھوڑ دیا. اللہ, ایک نواب صاحب تھے, تو جب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ شریف تشریف نہیں لے گئے, حاضر ہوئے, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے, یہ تھوڑی تشریف لے جائیں گے. میرے شیخ منع فرماتے تھے, فرماتے تھے اللہ والوں کو, اپنے شیخ کو, علماء کو مت بولو تشریف لے گئے. مدینہ شریف روضہ اقدس پر تشریف لے گئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بیت اللہ کے سامنے, ہمیں تشریف لے گئے, حاضر ہوئے. بڑی جگہ ہے, بڑی جگہ ہے, بڑوں کی جگہ ہے. جب بڑوں کا ذکر آتا ہے تو یہ نہیں کہتے تشریف کا, وہ کہتے ہیں حاضری. ہاں, اپنے بڑوں کے لیے کہے ہمارے ہاں تشریف لائے, اپنے لیے نہ کہے کہ میں تشریف لاؤں. اگرچہ شرف کی چیز ہے, مہمان کو میزبان یہی کہے گا کہ آپ تشریف لائے, بلکہ ہمارے بڑے بھی ہم کو یہی اپنے چھوٹوں کو فرماتے ہیں تشریف لائے, لیکن ایسا اپنے منہ سے نہ کہنا چاہیے, نہ منہ سے نہ لکھنے سے. تو حاجی صاحب مکہ شریف ہجرت کری, ایک نواب صاحب نے پوچھا, حضرت میرا دل چاہتا ہے بس ساری نوابی چھوڑ کے بس میں بھی آپ کے قدموں میں آ کے پڑ جاؤں, پرانا تعلق ہے حضرت حاجی صاحب سے. منع فرمایا, فرمایا نہیں بھائی, آپ آتے جاتے رہے, یہاں نہ رہے. فرمایا کہ آپ وہاں چھوڑ کر آئیں گے, یہاں رہیں گے, جسم یہاں ہوگا, دل وہاں ہوگا. اپنی ریاست میں, کیونکہ یہاں تکلیفیں ہیں. اب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پر ایک زمانہ آیا, جب ہجرت کر کے گئے تقریباً کئی مہینے فاقے سے گزرے حضرت پر, کسی سے سوال نہیں کیا, ایک زمانہ فاقے سے گزرا, لیکن اس درد دل سے جو دعائیں مانگی, ان دعاؤں میں یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ میرے سلسلے کے جو لوگ ہیں قیامت تک کے آنے والے اپنے سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے کہ اللہ ان پر فاقہ نہ ہو, خوشحالی دکھاؤ. اور دوسری دعا کیا مانگی کہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما, فہم. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو نقل کر کے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک دن حاجی صاحب پر کیفیت تاری تھی اور جوش میں آ کر فرمایا الحمدللہ میری یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے قبول فرمائی, یہ سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے برکت. جس کو عام زبان عام فہم زبان میں بیعت ہونا, اس کے لیے برکت. یہ تو عام برکت ہے, اور جس کا تعلق اور رابطہ شیخ سے مضبوط ہوگا اس کے لیے برکت ہوگا, کیا حال ہوگا. تو حضرت نے منع فرمایا نواب صاحب کو, تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا زمانہ عطا فرمایا, اپنے کرم ان کا کرم ہے, شکر ہے, احسان ہے, الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند قربانی, احراق دم. اب وہ آج تیسرا دن قبل المغرب تک اجازت ہے, سورج طلوع غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی جانور کی چھری گردن پر چھری پھیر دے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. یہ ہوگی شرعی مسئلے کے اعتبار سے درست, اور قبول اللہ اپنے کرم سے فرمائے. اس لیے دعا سکھائی گئی کہ قربانی کر کے کہے اللہم من کا ولک, آپ کا ہے آپ کے لیے ہے, آپ کا ہے آپ کے لیے, آپ کا ہے آپ ہی کے لیے ہے. یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے, محبہ محاورہ, آپ کا ہے آپ ہی کے لیے ہے. اور اپنے کرم سے اس کو پھر وسیلہ دے, اللہم تقبلہ منی, اس کو میرے لیے ایسے قبول فرما لیجئے جیسے آپ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرمایا. واسطہ دے, بڑوں کا واسطہ, واسطہ بھی بول سکتے ہیں اس کو, وسیلہ بھی بول سکتے ہیں, اور اس وسیلے کے ہم بھی قائل ہیں. کہتے یہ دعا بھی تو وسیلہ ہے. کہتے جی وسیلہ کیا ہوتا ہے, یہ وسیلہ ہے کہ اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا قبول فرمایا, جیسے آپ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول فرمایا, بس ویسے ہی ہمارا بھی قبول فرما لے. وہ گویا ان کا صدقہ, ان کا واسطہ, ان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے. ایسے دعا, یہ گویا دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ ہے, سلیقہ ہے, ایسے مانگ. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے یہ دعا بہشتی زیور میں لکھی ہے, قربانی کے احکام, قربانی کا بیان جہاں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی رکھی, اور یہ قربانی بھی ہماری روحانی اور دینی تربیت کے لیے. اس لیے جو میں نے دعا پڑھی تھی اس دعا کے شروع میں وہ اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے, وہ دعا ربنا کر کے سکھائی. قرآن پاک میں جتنی دعا ہے وہ ربنا کر کے ہیں, اور ہمارے شیخ کا مشورہ ہے کہ مناجات مقبول جو کہ قرآن پاک اور احادیث پاک کی دعائیں ہیں جن کو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یکجا کیا ہے, ایک جگہ جمع کیا ہے مناجات مقبول کے نام سے, اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں, روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں. اور آسان اتنا کیا کہ ان تمام دعاؤں کو ایک جگہ جمع کر کے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا, ہفتے کے دن سے شروع کریں اور جمعے کے دن تقریباً قرآن پاک اور حدیث پاک کی تقریباً تمام دعائیں ایک ہفتے میں مل جائیں گی, گویا ایک مہینے میں 4 دفعہ اس کا دہرایا گیا, اور ایک سال میں 52 مرتبہ. امریکہ کے 51 اسٹیٹ ہیں, یہاں 52 اسٹیٹ ہو جائیں گے اس کے, کیونکہ 52 ہفتے ہوتے ہیں نا سال میں, ایک زیادہ ہی رہے گا, پلہ بھاری رہے گا, ہم پلہ بھی نہیں رہے گا, پلہ بھاری رہے گا. لہذا اس کو اپنے معمولات میں بنائے. مناجات مقبول تقریباً ابتدا میں 15 سے 20 منٹ لگیں گے, پھر وہ یہ حال ہوگا کہ ایک انگریز کے ہاں حکیم الامت نے سنایا کہ دو ملازم تھے مسلمان, دونوں نماز کو جاتے تھے, ایک تو کھٹ کر کے پڑھ کے آ جاتا اور ایک بڑی لمبی لمبی بہت دیر لگاتا. تو ایک دن انگریز نے یہ جو جلدی نماز پڑھ کے آتا اس سے پوچھا, بھائی تو اتنی جلدی نماز پڑھتا ہے اور اس کو دیکھ اتنا وقت لگاتا ہے. اس نے کہا, جناب بات یہ ہے وہ نیا نیا نمازی, ہم لوگ تو پرانے عادی لوگ ہیں, ایک منٹ میں کر کے آ جاتے ہیں. وہ نیا نیا نمازی ہے, اس کو پریکٹس نہیں ہے. اس نے کہا کیا اس کو پریکٹس نہیں ہے, ہمیں تو پریکٹس ہو گئی ہے. تو حکیم الامت فرماتے تھے, نماز پریکٹس کی طرح مت پڑھو, خشوع اور خضوع سے دل لگا کے پڑھو گا. تو ابھی ہماری نماز تو واقعی پریکٹس, اللہ اکبر کہہ کے سارے کام, کیونکہ ولا سے انا آتے نا خود اللہ ہے, کھٹ کھٹ خود ہی زبان پہ آئی اور سارا کام خود ہی چل پڑا, آٹومیٹک مشین. آخر میں سلام پھیرا, پروڈکٹ تیار ہو کے آ گئی, اور خوشی کے مارے دعا مانگنا بھی بھول جاتے. تو ربنا کیا سکھائے, ہمارے ربا سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے تھے اللہ تعالی رب الابدان بھی ہے اور رب الارواح بھی ہے. جس طرح سے بدن کا جو رزق ہے اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہماری روحوں کے لیے بھی رزق رکھا. بدن کا رزق کیا ہے؟ یہ کھانا پینا, گوشت کھانا, اور یہ بھی بڑی برکت کی چیز ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا قربانی کا گوشت اور عقیقے کا گوشت بڑی رغبت سے کھاتے تھے, اور یہ بھی بڑی نعمت ہے. پورا سال ان کو اتنی رغبت گوشت میں نہیں دیکھی, لیکن قربانی کا گوشت اور عقیقے گوشت, اور واللہ حقیقت ہے کہ اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے, اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے گوشت میں رکھی ہے, اگرچہ کتنا ہی تازہ بکرا اور عمدہ بکرا غیر قربانی میں اس کو کاٹ کے سامنے رکھو, لیکن جو لذت قربانی کے گوشت کی ہوتی ہے سبحان اللہ, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. البتہ اپنے جانوروں کو جلدی جنت بھیجنا چاہیے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک صاحب نے قربانی کے 4 مہینے بعد خواب دیکھا کہ جنت میں ان کے دوستوں کے اور خاندان والوں کے بکرے سب کے ٹہل رہے ہیں, گائے بکرے وغیرہ. ان کو اپنا بکرا تلاش کیا, وہ بھی مل گیا, لیکن وہ 3 ٹانگوں پہ تھا. بڑے حیران ہوئے, فرشتے کو بلایا, بھائی پوچھا, ارے بھائی یہ سب کے بکرے تو 4 ٹانگوں پہ ٹہل رہے, میرے بکرے کی 4th ٹانگ کدھر ہے, یہ 3 ٹانگ پہ کیوں ٹہل رہا ہے؟ اس نے کہا, جناب بات یہ ہے کہ 4th ران اور ٹانگ تو آپ کے ڈیپ فریزر میں رکھی ہے, جب آپ اس کو نکالیں گے تو یہ 4th ٹانگ لگے گی نا, اس کو پہلے یہ ذوق نہیں تھا. ایک بات اور یاد آئی, بعض لوگوں کو بلکہ اب تو بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے آج ہوتی جا رہی ہے یہ بات, جب قربانی کرتے ہیں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی بات آتی ہے کہ جی فلاں کو تو جی نہیں ان کے یہاں تو قربانی ہوئی ہے اس کو بھی نہیں دیا, اس کو تو ارے جی انہوں نے بھی قربانی کی ہے جی بھائی وہ تو ان کو کیا ضرورت ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مزاج بن گیا کہ جن کے یہاں قربانی ہوئی ہے ان کے یہاں گوشت نہیں دینا, یہ مزاج اب زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم کا کہ ایک آدمی اگر گوشت تقسیم نہ کرے سارا کا سارا گوشت خود رکھ لے کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے اس کو, یاد رکھیے گا گویا جائز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے گناہ نہ ہونا اور ایک ہوتا ہے دین میں ترقی کرنا. جیسے نہائے, ایک آدمی نے نہایا میل دور کر دی ماشاءاللہ, لیکن خوشبو لگا دے کہتے جی اور ترقی اس کو کہا جاتا ہے. تو لہذا ترقی کے لیے فقہا نے ایک اصول بتایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ گوشت تقسیم نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن فقہا نے ایک اصول بتا دیا نہیں, اس قربانی کو جہاں قبولیت کے لیے بنانا ہے وہاں اس میں گویا کہ چار چاند لگانا ہے, اس کو معطر کرنا ہے, اس کی خوشبو کو, اس کی قبولیت کو اور آگے بڑھانا ہے. اور وہ کیسے کہ اس کے تین حصے کرو, ایک خود کھاؤ خود رکھو, ایک رشتہ داروں کو دو اور ایک غریبوں کو دو. اب آپ بتائیے غریب کے لیے مستقل تیسرے حصے کے لیے ترغیب دی, یہ ترغیب ہے واجب نہیں ہے, یہ ترغیب ہے کہ غریبوں کے لیے تیسرا حصے کی ترغیب دی. لیکن دوسرا حصہ جو رکھا وہ رشتہ داروں کے لیے, اب اس میں قید نہیں ہے کہ امیر یا غریب, کیونکہ غریب کی تو قید آ گئی نا, تو اس کا پتہ چلا کہ اس میں امیر بھی شامل ہوگا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے تحادو تحابو, ہدیہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے. اب آپ تصور کریں ذرا اپنے غریبانوں میں ہم لوگ جھانکے کہ سارا سال رشتہ داروں سے رابطے اور تعلق کا ذریعہ کیا ہے, ہر گھر میں شادی ہر سال نہیں ہوتی, پہلے اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ ہر سال بچے پیدا ہوں, پہلے تو کم سے کم اتنا تو تھا کہ ہر سال بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک رابطے کا ذریعہ تھا, اب تو لوگوں نے اس میں بھی کمی کر دی, اس میں بھی زیادہ گیپ آ گیا, جنریشن گیپ آ گیا, ورنہ پہلے ہر سال بچہ ہی ہو جاتا تھا تو اسی بہانے مٹھائی یا کوئی چیز لڈو لے کر پہنچ گئے, پہلے تو لڈو بٹتے تھے جناب, اب وہ بھی نہیں رہا, شادی ہر گھر میں ہر سال نہیں ہوتی. تو اب آپ تصور کریں کہ سالانہ رابطے کا کہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ملاقات ہو, تو پتہ یہ چلا کہ سالانہ رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بچا, ایسا ہی ہے نا خاندان کو دیکھے. تو یاد رکھیے یہ بھی ایک رابطے کا ذریعہ ہے, اگرچہ وہ رشتہ دار امیر ہے, اگر کہ آپ اپنے کسی دوست کو دینا چاہتے ہیں وہ امیر ہے اس کے قربانی بھی ہوئی ہے, کہیں صاحب اسے تو گائے کی ہم اتنا سا گوشت بھیجیں گے کیسا لگے گا, تو یہی وہ چیزیں ہیں میرے دوستوں جو محبت اور رابطے کا ذریعہ ہے, یہ ہدیہ ہے. لہذا دینے والا یہ نہ دیکھے کہ کتنا دیا ہے, لینے والا یہ نہ دیکھے کہ کتنا دیا ہے, اصل میں اس کے پیچھے وہ کیفیت کو رکھنا ہے کہ محبت سے دیا ہے اور محبت سے لینا ہے. یہ نہیں کہ جی دیکھو اتنا کیا اور ہمیں اتنا سا اٹھا کے تین بوٹی دے دی, تھوڑا بھی ہو تھوڑا بھی ہو لیکن اس میں یہی معاملہ رکھیں, اس سے محبت بڑھتی ہے. تحادو تحابو ہدیہ دو, اس سے محبت بڑھتی ہے, یہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اس لیے رشتہ داروں کو بھی دے, ہاں کوئی رشتہ دار غریب بھی ہے تو اس کو رشتہ دار والے حصے بھی دے 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 اور غریب والے سے بھی دے دے, اب اس کے لیے ڈبل حصہ ہو گیا. لیکن صرف اس بنا پر کہ اس کے یہاں قربانی ہوئی ہے ہم وہاں گوشت نہیں دیں گے, میرے پیارے دوستو یہ طریقہ یہ اصول درست نہیں ہے. इसलिए उनका भी मामला रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारों से वरना फिर ये होगा कि वो जो एक जरिया है वो भी ना रहेगा, और तजुर्बा यही देखा। इसलिए मोहब्बत के लिए इसको कायम रखें। तो अल्लाह ताला ने जहां हमारे रिस्क के लिए इंतजाम रखा, वहां हमारे अरवाह हमारी रूहों की तरबियत के लिए भी इंतजाम रखा। जैसे ये कुर्बानी के, ये जो कुर्बानी की इबादत है, इससे रूहानी तरक्की होती है, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम पर, अल्लाह ताला के नाम पर वो अपने माल को खर्च कर रहा है, ये भी रूहानी तरक्की का जरिया है। इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, ये जो कुरान पाक के अंदर जो दुआएं हैं, ये भी हमारी रूहानी तरक्की के लिए है, इसलिए इन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम भी करें। तब कैसे कहे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब्बा। फरमाया रब इसलिए सिखाया, सुभान अल्लाह, कि रब इसलिए सिखा दिया कि जब मांगो मोहब्बत से मांगो। कि तुम किससे मांग रहे हो, किसे मांग रहे हो? अपने रब से, अपने पालने वाले से, अपने पालने वाले से मांग रहे हो कि उससे मांगो। क्यों? क्योंकि पालने वाले को अपनी पाली हुई चीज से मोहब्बत होती है, और पाली हुई चीज को, मेरे मुर्शिद फरमाते थे, अपने पालने वाले से मोहब्बत होती है, ये वो मोहब्बत होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कितने प्यारे अंदाज से सिखाया कि देखो अपने रब से मांग रहे हैं, अपने पालने वाले से मांग रहे हैं। रब बनाए हमारे रब्बा, लिहाजा ये दुआ भी हमारी रूहानी तरबियत के लिए, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को कजी टेढ़ेपन से बचाइए, टेढ़ा ना होने दीजिए। मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इज़ागते क़ल्ब, यानी दिल का टेढ़ा होना, हमारे दिल के अंदर इस बात की सलाहियत और ये खुसूसियत मौजूद है कि हमारा दिल टेढ़ा हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 500 बरस से इबादत गुजार हूं, मैं तकारीर करता हूं, मैं लोगों को दीन सिखाता हूं, मैं मक्के शरीफ में रहता हूं, मैं मदीने शरीफ में रहता हूं, मैं तो अल्लाह के रास्ते में बहुत माल खर्च करता हूं, मेरा दिल टेढ़ा नहीं हो सकता। वह नहीं, अल्लाह ताला का इस तुझे क़ुलूबना पर ला दाखिल करना, ये इस बात पर दलालत करता है कि हम लोगों के दिल में टेढ़ा होने की सलाहियत मौजूद है। इसकी नफी इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह हमारा दिल टेढ़ा हो सकता है, लेकिन हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं ला तुझे क़ुलूबना, कि हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने दीजिए। इसलिए हदीस शरीफ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारी मां से पूछा, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया, दरियाफ्त किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ बहुत ज्यादा मांगा करते थे, तो हमारी मां ने फरमाया आप ये दुआ मांगते थे, या मुकल्लिबल कुलूब, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी आला दीनिक, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी आला दीनिक, ए दिलों को बदलने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखिए, साबित रखिए। इंसान देखे चलते चलते टेढ़ा हो जाता है, जमात की नमाजें पढ़ते पढ़ते, तकवा इख्तियार करते करते एकदम दिमाग उलट जाता है। ये ना कहे कि मेरे इख्तियार में है, इसलिए तौफीकात, लहजा इसने फरमाया कि ला तुझे क़ुलूबना की दरख्वास्त करना, ये हकीकत में अल्लाह ताला से इस्तकामत अला दीन की दरख्वास्त है कि हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमाइए। इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाते थे सबात अला दीन, इस्तकामत अला दीन, दोनों एक ही माने हैं, सबात अला दीन, इस्तकामत अला दीन, यानी दीन पर जमे रहना, दीन पर कायम रहना, इसकी दरख्वास्त अल्लाह ताला से करें, क्योंकि अल्लाह ताला ही अपने कर्म से दिलों को कायम रखते दीन पर। वरना हम अपने दिलों की हालत देखें तो पता चलेगा हम लोग तो गुनाह पसंदी, हमारी तबीयत गुनाह पसंदी की है। इसलिए दीन का कोई मसला भी आता तो कहते हैं मौली साहब कुछ गुंजाइश है, हम लोगों को तो ये हाल है, शॉर्टकट पसंद करते, और जहां अल्लाह ताला ने दिया है वहां लेते नहीं है। جہاں آسانی دیتے ہیں وہاں لیتے نہیں ہیں. مثلا ایک صاحب سفر میں تھے, ہمارے بزرگوں کا دستور رہا جب سفر پر چل رہے ہوں, ایک ہوتا ہے سفر میں جا کر کے ٹھہر جانا, اس کے مسائل اس کے معاملہ اور ہے, ایک ہے سفر میں چلنا, جیسے بس ہے گاڑی ہے جہاز ہے بالکل آپ چل رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے مسئلہ یہ کہ فرائض جو ہے وہ آدھے ہو جاتے ہیں, فرض نماز اور سنت معاف ہے جو سنتیں وغیرہ ہیں اس کے لیے اس وقت ہمارے اکابرین نے نہیں پڑھی. اور یہی ہے تو ایک صاحب ایسے ہی پڑھتے تھے, وہ حکیم محمد تھانوی سے بڑے جوش میں کہنے لگے, بڑے زوم میں, میں تو پوری نماز پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا قیامت کے دن تم حساب بھی پورا دینا, ہم تو بھائی کمزور ہیں. اللہ میں ایسے کہیں گے اللہ اتنے کمزور تھے سفر میں جاتے تھے آپ کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے تھے, دادا اب قیامت کے دن بھی ہمیں سہولت ہی دیجیے. اتنے بڑے مجدد وقت علماء شیخ المشائخ عالم یہ تھا, اللہ تعالی سے عرض کرتے تھے کہ اللہ اشرف علی بہت کمزور ہے, آپ سے درخواست کرتا ہے کہ جنتیوں کے جوتوں میں جگہ عطا فرما دیجیے, جنتیوں کے جوتیوں میں جگہ عطا فرما دیجیے. پھر فرمایا کہ عرض کیا کہ اللہ میں اس لیے عرض نہیں کر رہا, آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا مستحق ہوں, یہ درخواست میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بہت کمزور ہوں, جہنم کا مجھے تحمل نہیں ہے. اللہ کیا عاجزی ہے. کیا فرمایا, الفاظ بھی دیکھیے, جنتیوں کی جوتیوں میں, یہ جوتا بھی ہوتا تو طرح کہتے ہیں جوتا لگا ہے, نہیں جوتی لگی ہے. اور یہ نہیں اس لیے کہ میں اس کا حقدار ہوں, اللہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اندر جہنم کے عذاب کا تحمل نہیں ہے. اس لیے دعا سکھائی را لا تجھے کلو بنا, کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے. بعد ہدیت نا, جبکہ آپ نے اپنے کرم سے توفیقات عنایات مہربانیاں رحمتیں اور آپ کے دین پر چلنے کی توفیق مل رہی ہے, ثبات علی الدین استقامت علی الدین, نیک کاموں کی توفیقات گناہ سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, ایسا نہ ہو. تصوف خاص توفیق ہمیں عطا فرمائی کہ ہم دین پر استقامت و ثابت قدم رہے. اور وہب لنا من لدنک رحمہ, اور اپنی طرف سے وہ خاص رحمت, یعنی اے توفیق للثبات الحق, توفیق وہب لنا من لدنک رحمہ, کہ وہ خاص رحمت. لہذا جب پہلے عرض کیا لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے, اور پھر بعد میں عرض کیا سکھایا کہ کہو کیا مانگو, ہبا مانگو رحمت کو, تو پتا چلا کہ یہ وہ رحمت ہے, یہ وہ رحمت ہے جو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے گی. یہ وہ خاص رحمت, اور یہی وہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ان النفس لمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, کہ نفس امارہ بالسوء بہت برائی کا حکم دینے والا ہے, لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہو, اور وہ رحمت ہمیں مانگنا سکھا دی, مانگو. اور حدیث شریف سے پتا چلتا ہے کہ وہ رحمت کا جو مرکز ہے کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ تعالی, کہ کچھ لوگ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھتے ہیں, نہیں بیٹھتے لیکن اللہ کی یاد کے لیے, الا حفتم الملائکہ, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, وغشیتم الرحمہ, اللہ تعالی کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تو پتا چلا یہ رحمت صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے, اس لیے اللہ نے سکھایا مانگو وہب لنا من لدنک رحمہ, یہ وہ رحمت کہ اللہ وہ رحمت دے دیجئے کہ جس سے ہمارا دل آپ کی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدم رہے, یعنی استقامت علی الدین. میرے مرشد فرماتے ہیں استقامت علی الدین کے لیے دو چیزیں، استقامت باب استفعال ہے، لہذا یہ خود کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں خود قائم رہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو استقامت چاہیے. نمبر ایک تو یہ اللہ سے درخواست کرے، اور نمبر دو جو اسباب کے درجے میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے. حضرت اس کی مثال سمجھاتے ہیں، فرماتے دیکھو جس طرح سے درخت ہے، اب جب درخت لگاتے ہیں تو کتنی کمزور اس کا تنا، کتنا کمزور ہوتا ہے اس کا، ذرا سی ہوا آتی ہے وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا کرتے ہیں، ایک ڈنڈا لگاتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ ڈنڈا ایسا نہیں کہ درخت یہاں ہے تو ڈنڈا وہاں باندھا جائے، نہیں بلکہ قریب، بالکل قریب کر کے باندھتے ہیں. لہذا اور پھر اس کے بعد قریب کرتے ہیں اور پھر پٹی بھی باندھ دیتے ہیں، رسی سے مضبوط باندھ دیتے ہیں، ایک ایک نہیں دو دو نہیں تین تین جگہ رسیاں باندھتے ہیں. نہ آئے تو نکل کے باہر دیکھ بھی لینا کیسے، ایک ایک دو دو تین تین اوپر درمیان میں نیچے خوب کس کے، اور رسی بھی کس کے مضبوط باندھتے ہیں. جب ہوا آتی ہے، ہوا آتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ڈنڈا مضبوط ہوتا ہے اس لیے وہ خود بھی سنبھلا رہتا ہے، اس کو بھی سنبھالتا ہے. جو وہ ڈنڈے کے دو کام ہوتا ہے، ایک تو خود بھی قائم رہنا اور جس نے اس کے ساتھ سہارا لیا ہے، سند جس نے لی، جس نے مستند بنایا ہے وہ بھی قائم رکھے، اس کو بھی قائم رکھے، ڈبل کام ہوتا ہے اس کا. ایسے نہیں پتا چلا کہ اس کو کیا قائم رکھتا ہے، جناب خود ہی لڑک ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو، اور اللہ والے کی صحبت سے، اس کی صحبت میں رہو کیسے، قربت اختیار کرو، قربت قریب رہو، قریب قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دیں، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. استقامت کے لیے قربت اختیار کریں، اور اس قربت میں ایک تو یہ کہ مزاج کی مناسبت بہت اہم ہے، مناسبت بہت اہم چیز ہے. اب شیخ پر یہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو ہمارے حالات کا کیا پتا، یہ ہماری بات کیا سمجھیں گے، اس کا مطلب اس کو مناسبت نہیں ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اعتراض پیدا ہوا تو مناسبت نہ ہونے کی علامت ہے. تو پہلا کیا کہ مناسبت ہو، اور دوسری چیز قربت ہو. قربت کے ایک معنی یہ کہ شیخ سے کی مجالس میں شرکت، اس سے اصلاح اور مشورے کا رابطہ. زمانہ گزر جائے اصلاح خط بھی نہ لکھے، کوئی اصلاح مشورہ بھی نہ کرے، یا گناہ کی ایک پرانی عادت ہے، مشورہ کیا نہیں، اب پانی سر سے گزر رہا ہے، اب چلا رہے، نتیجہ کیا ہوگا. اس لیے اصلاح مشورہ، اس کی مجلسوں میں شرکت، اس کے پاس بیٹھنا، اس سے پھر وہ روحانی ترقی ملتی ہے، اور اس اللہ والے کے قلب سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کا قلب مضبوط ہوتا ہے، جس کو ثبات علی الدین، استقامت علی الدین کی نعمت ملتی ہے. پھر یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے، سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، یعنی کیا اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ہم کریں، جس گھر سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہم وہ کام نہ کریں. یہ وہ چیز ذوق پیدا ہوتا ہے، ذوق. اصل میں مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ تو سب کو پتا ہے، اس مسئلے پہ عمل کرنے کا جو ذوق ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے. جماعت کی نماز معلوم ہے ہمیں پڑھنی ہے، خاندان برادری جمع ہے، ہر ایک کو معلوم ہے پڑھنی ہے، لیکن اس وقت خاندان اور برادری کے پریشر کو برداشت کرتے ہوئے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا. یاد رکھیے گا، مردوں کے لیے مسجد کی جماعت کی نماز ہے، یہ نہیں کہ ایک دو ملا جمع ہے ہو مولوی حافظ جی یہی نماز کرا دینا، ایسا نہیں، کیونکہ ابھی تو باربیکیو ہو رہا ہے، سارے خاندان والے جمع ہیں، ابھی تو قربانی کا گوشت کا باربیکیو ٹونائٹ بنا رہے ہیں، ٹونائٹ باربیکیو ہے اور باربیکیو ٹونائٹ بنا رہے ہیں. چلو جی نماز پڑھ لیں گے، کیا ہے تھوڑی دیر سے،
تو وہ جو پریشر آتا ہے اس پریشر کو برداشت کرنا, یہ چیز اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. گناہ سے بچنے کا جو عزم حوصلہ, گناہ کا تقاضا شدید ہو رہا ہے, اب اس تقاضے کے خلاف لڑنا اور اس تقاضے پر عمل نہ کرنا, یہی چیز اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے. لہذا یہی حال ہوتا ہے اس صحبت یافتہ کا, بھی حال ہوتا ہے نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یہ تو ایسے لڑک چلتا رہتا ہے معاملہ کہ انسان کبھی زہر بھی ہوتا ہے, لیکن اگر زہر ہو گیا گناہ کے تقاضے سے مغلوب ہو گیا تو اس تقاضے سے مغلوب ہو کر پڑا نہ رہے, پھر کمر کسے, دوبارہ ہمتیں جوان کرے. اللہ کیسے؟ استغفار و توبہ کر کے اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں پھر چل پڑے, تو انشاءاللہ منزل طے ہو جائے گی. تو ایک کام کیا, قربت ہو اور محبت کی رسی سے بناؤ کہ اگرچہ کیسے ہی تقاضے کیسے ہی حالات آئے کہ اس اللہ والے سے رابطے کے ٹوٹنے کی چیزیں آئیں, لیکن محبت کی رسی سے اس کو مضبوط باندھ کے رکھیں. لہذا اس سے پتا چلا شیخ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ پریشر آئے تو وہ خود بھی قائم رہے اور اپنے تعلق کرنے والے کو یعنی مرید کو بھی قائم رکھے. پتا چلا شیخ بھی پھسل گئے, ایسا نہیں, وہ بھی مضبوط رہے, سمجھائے حوصلہ دے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت کہ جو ابھی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کو سہارا لینا پڑتا ہے وہ ڈنڈے کا, ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ درخت اتنا مضبوط ہو جاتا ہے, پھر وہ پہلے ڈنڈا نکالتے ہیں, وہ جو سہارا اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے, پھر اسی درخت کی شاخوں کو توڑ کر دوسرے کمزور درختوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے. لہذا وہی ہوتا ہے, وہی شخص جو کہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے, بیعت کرتا ہے, دینی ترقی شروع ہوتی ہے, شیخ سے اصلاح مشورہ, اس کی صحبت, ذکر کا اہتمام, گناہوں سے بچنا, توبہ استغفار کی اور اللہ کی محبت کے رستے میں اس کی کشتی ڈولتی رہتی ہے. لیکن وہ جب پار ہوتا ہے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کامل بنتا ہے کہ اس کی صحبت سے دوسرے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں. ایک زمانہ ایسا آتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے نعمت. تو کیسے کہا ہے وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً, اپنی طرف سے وہ خاص رحمت کو ہمیں ہبا کر دیجئے, یعنی اے التوفیق للثبات علی الحق, وہ توفیق دیجئے کہ ہم آپ کے دین پر قائم رہیں, آپ کے دین پر ہم قائم رہیں. اب کتنی عجیب بات ہے, ہمارے ہاں جس آدمی پر قربانی واجب ہو اول ذی الحجہ سے قربانی تک ناخن اور بال کا نہ کاٹنا یہ مستحب ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہے مستحب. یعنی اگر کوئی آدمی کاٹے, ناخن بھی کاٹ لے, مونچھیں بھی صاف کر لے, داڑھی کا نہیں بول رہا, یعنی بال کاٹ لے مراد داڑھی کے علاوہ, اور وہ بھی قربانی والے کے لیے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے اس چیز کو ایک عجیب ہے, ہمارے یہاں مستحبات پر بڑا زور ہوتا ہے. جیسے رات جاگنے کی بات ہے, سبحان اللہ بڑے خوشی سے تیار. اب یہ جیسے یہ جو ذی الحجہ کے ایام ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے, کوئی واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جس پر قربانی ہو وہ ناخن بھی کاٹے بال بھی کاٹے, کوئی گناہ نہیں ہے اس کو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں, یعنی ان ایام میں جو ایک مستحب پر عمل کی وجہ سے نہ ناخن کاٹتا ہے نہ بال کاٹتا ہے, قربانی کر کے داڑھی منڈا دیتا ہے. یعنی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, واجب, اور واجب کے معنی یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ کہلاتا ہے. یعنی کوئی آدمی اگر واجب چھوڑے تو واجب کا چھوڑنا کیا کہا جاتا ہے, حرام اور گناہ کبیرہ.
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مستحب پر تو اتنا شور ہے اور واجب اس کی کوئی فکر نہیں. جیسے یہ مستحب روزے, یہ جو ایام ذوالحجہ کے روزے, ایک ایک روزے کا ثواب ایک ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے, اور نو تاریخ کے روزے کا رکھنے کا اجر ایسا کہ ایک سال قبل ایک سال بعد کے جو گناہ کی معافی کا, اور وہ روزے ماشاءاللہ امت رکھتی ہے اور رکھنا بھی چاہیے, اچھی چیز ہے. لیکن جو قضا روزے ہیں وہ ہم نہیں رکھتے. اگر یہ روزے نہ رکھے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا, اگر رکھے گا تو اس کے بدلے میں انڈا ملے گا اور مرنڈا ملے گی. ان روزوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ روزے رکھے گا تو اس کو انڈا بھی ملے گا اور مرنڈا بھی ملے گی, اور اگر روزے نہیں رکھے گا تو ڈنڈا نہیں ملے گا اسے, کیونکہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے. ایک عمل ہے, جو کرے گا اس کو فائدہ ملے گا, جو نہیں کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں. لیکن وہ روزے جو قضا ہیں رمضان شریف کے, وہ روزے جو قضا ہیں, اگر ان روزوں کو نہ رکھا تو انڈا بھی نہیں ملے گا, مرنڈا بھی نہیں ملے گی, بلکہ ڈنڈا ملے گا. تو کتنی عجیب بات ہے, ہم لوگوں کا عجیب ذوق بنا ہوا ہے یار, ڈنڈے کھاتے رہو, انڈا مرنڈا بھی کھاتے رہو. حالانکہ ایک آدمی کو کہا جائے بھائی دیکھو تمہیں انڈا مرنڈا بھی دیں گے ساتھ میں 10 جوتے بھی کھانے پڑیں گے, اور اگر یہ چٹنی روٹی کھاؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, تو شریف آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی چٹنی روٹی دے دو, اس انڈے مرنڈے اور بریانی اور کباب سے جس میں جوتے بھی کھانے پڑے اس سے یہ چٹنی روٹی اچھی ہے, جس سے سر کھوپڑی تو محفوظ رہے, ویسے بھی سر منڈا کے آئے, کھوپڑی محفوظ رہنا زیادہ ضروری ہے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ مستحبات پر تو ہمارا اتنا زور ہے سبحان اللہ, یہاں تک کہ کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے, کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ یعنی مستحبات پر ہمارا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, ایسا مزاج, جیسے کوئی بڑی رات آ جائے, جو جاگنے کی راتیں کہلاتی, کوئی نہ جاگے, ارے بھائی دیکھو پڑے بیٹھے سو رہے ہیں, اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے تو کوئی ایسی بات نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی فرما برداری کس بات میں ہے. گناہ سے بچنا یہ وہ اہم چیز ہے کہ جس سے میرے پیارے دوستوں انسان کی روحانی صحت تباہ ہونے سے بچتی ہے. اس نے سکھایا وہ ہبا کا لفظ سکھایا, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وفی اختیاری صیغۃ الہبا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہبا کا صیغہ اختیار کیا اس کے اندر ہم کو یہ فرما دیا کہ یاد رکھنا ہم جو تم کو توفیق استقامت علی دین دے رہے ہیں کہ تم دین پر قائم رہو, تو یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب نہیں ہے, بلکہ اے تفضل محض, یہ تو اللہ تعالیٰ کا صرف فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کرم سے دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائی. اگر یہ نہ سمجھنا میرا کمال ہے, میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں, میں بڑا مال خرچ کرتا ہوں, میں علم دین کرتا ہوں, میں اتنی اچھی تقریر کرتا ہوں, کچھ نہیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل. تفضل محض بدون شاہبت وجوب علیہ تعالی شانو, اس میں کوئی اللہ کے ذمے نہیں ہے, لیکن محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے کرم سے یہ رحمت ہبا فرما دیتے ہیں, اور ہبا اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وہ قیمت نہ لی جائے. اور ہبا اس نے بھی سکھا دیا کیونکہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی, گویا اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں مفت میں عطا فرما دی. آگے فرمایا انکا, سبحان اللہ, یہ معرض تعلیل میں فرمایا کہ اس کی علت کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت ہبا فرماتے ہیں, اس کی علت, اس کی وجہ یہ ہے انکا انت الوہاب, کہ آپ تو بہت ہبا فرمانے والے ہیں. یہ نام وہاب نہیں ہوتا, واہ ہاب, ہاب پہ تشدید ہے, واہ ہا زبر واہ, ہا زبر ہا, واہ ہا. اس لیے جب نام رکھے تو اصل اس کی طریقہ بھی ادائیگی کا سیکھ لے. میں ایک جگہ پہلے ٹیوشن پڑھاتا تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا, تھے میمن, بیٹے کا نام رکھا تھا شاہ جہاں, شاہ جہاں یعنی پورے جہان کا شاہ, اور بیچارے کو نام لینا نہیں آتا تھا, نام لیتے اس کو بولتے تھے سیجان. میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کو کس نے مشورہ دیا نام رکھنے کا؟
اس شاہ جہاں کو آپ نے ساج سیجان بنا دیا,
تو نام وہ رکھے جو سہولت کا ہو, آسان نام, علماء سے سیکھ لے سمجھ لے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرے. ربنا لا تزغ قرآن پاک کی مشہور دعا ہے, اکثر امام دعائیں مانگتے ہی ہیں, کیونکہ ہے ہی ایسی پیاری دعا مانگنے کی چیز ہے کہ اس کے بدلے میں. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس دعا کے مانگنے کا والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کتنی پیاری ہے یہ دعا, ایسی ہے کہ اپنے مانگنے والے کا خاتمہ ایمان پر دلائے گی. اگر اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کریں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تیسرے پارے میں یہ دعا موجود ہے, سورہ آل عمران, سورہ بقرہ کے بعد جو سورہ آل عمران کے لیے پہلے ہی رکو کی, پہلے ہی رکو کے اندر یہ گویا کہ ایک آخری آیت سے پہلے والی دعا ہے, مشہور دعا ہے. ماشاءاللہ سبھی ائمہ حضرات اس دعا کو مانگتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس دعا کو مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور ہماری زندگی میں اللہ استقامت بھی عطا فرمائے, اور اس کو قبول فرما کر استقامت بھی عطا فرمائے, اور خاتمہ ایمان پر بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وربنا لا تزغ قلوبنا انك انت الوهاب. يا الله اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے, یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے, اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم لوگ مسلمانوں کو آپ نے قربانی کی توفیق عطا فرمائی, آپ کا احسان ہے, آپ کا کرم ہے. یا اللہ اپنے کرم سے اس کو ایسا قبول فرما جیسے آپ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا قبول فرمایا, اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قبول فرمایا. ان حضرات, ان اکابرین, اولیاء اللہ کے صدقے میں, ان انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں, اور یا اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں, یا اللہ ہمیں ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں گناہوں کے تقاضوں کو بھی ہمارے یا اللہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنا قرب و تعلق خاص ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما. ہم سب کو یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے شہروں میں, ملکوں میں امن قائم فرما, ہمارے علاقوں میں, محلوں میں امن قائم فرما. یا اللہ اہل شر اہل فتنے سے ہم سب کی, ہمارے گھر والے اولاد سب کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما, ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما, متحد فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے اپنے کرم سے ایک کلمہ عطا فرمایا, ایک نبی عطا فرمایا, اپنے کلمے کے صدقے میں یا اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ باہمی الفت, اتفاق اور اتحاد قائم فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.